اس سے زمین پر چڑھ دوڑتے ہیں اور جو مرضی آ کر کرے, کسی کو جرت نہیں ہوتی کہ کوئی اظہار کر سکے ان کے خلاف. اس وجہ سے کہ کمزور ہے, کمزوری کا وجہ تفرقہ ہے. تفرقہ پیدا کرنے والا ایک اور عنصر تنگ نظری ہے, نگاہ تنگ ہے, بہت نیروئزم. مذہبیوں میں یہ بیماری ہے, آفت ہے, جس طرح بعض بیماریاں ہیں کسی خاص طبقے کو لگتی ہیں, کچھ بیماریاں صرف عورتوں کی ہیں, مردوں کو نہیں لگتی. یہ آج دیواروں پہ لکھا ہوتا ہے, پاکستان کی قومی بیماریاں دیواروں پہ لکھی ہوتی ہیں. کوئی بڑے اسپیشلسٹ یورپ کا دورہ کر کے پھر ملک آتے ہیں اس ملک کے بیماروں کا علاج کرنے کے لیے. خاص بیماریاں ہوتی ہیں نا, کبھی کہتے ہیں فلاں کی بیماریاں, فلاں کی بیماریاں, یعنی ایک طبقے کی بیماریاں جو دوسروں کو نہیں لگتی. اسی طرح کچھ مذہبی بیماریاں ہیں جو دوسروں کو بہت کم لگتی ہیں, ان میں سے تنگ نظری ہے. تنگ نظری نہیں لگتی, تنگ نظری ایک بیماری ہے, اکثر بچنا چاہیے. مذہبیوں کو ویکسینیشن کی ضرورت ہے, اس بیماری سے بچیں, ملیریا سے زیادہ خطرناک ہے یہ. تنگ نظر ہو کر جس دین میں آئے ہو اس دین کو تباہ کرو گے. تنگ نظر عالم فتنہ و فساد ہے, تنگ نظر متدین فتنہ و فساد ہے, تنگ نظر متقی فتنہ و فساد ہے. اسلام قبول نہیں کرتا, دین قبول نہیں کرتا تنگ نظری کو. مگر آپ فضائل رسول اللہ میں نہیں سنتے. قرآن کا یہ فرمان ہے, فارمولہ قرآن نے دیا, من یرد اللہ ان یہدیہ یشرح صدرہ للاسلام. خداوند تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ اگر کسی کو ہدایت کرنا چاہے, اللہ اگر کسی کو ہدایت کرنا چاہے, پہلے اس کو وسعت نظر عطا کرتا ہے, پہلے اس کو وسعت صدر عطا کرتا ہے, پہلے اس کو وسعت ذہن عطا کرتا ہے. اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب خدا نے مامور کیا, اے موسیٰ اٹھ مبارزے کے لیے, جہاد کے لیے, اور وہ بھی فرعون کے خلاف, اذهب الى فرعون فانه طغى, یا انه طغى, فرعون کی طرف جاؤ کہ وہ اس نے طغیان کیا ہے, بغاوت کر دی ہے. حضرت موسیٰ نے پروردگار سے دعا کی کہ پروردگارا میرے اندر کچھ ضعف ہیں وہ پورے برطرف ہو جائیں تو میں یہ جہاد کر سکتا ہوں. کون سا؟ فرمایا رب شرح لی صدری, خداوندا مجھے شرح صدر عطا فرما, اس لیے کہ میں مذہب کا مبلغ بن کر تیرے آئین اور دین کا پیغمبر بن کر جا رہا ہوں, اور دین کا پیغمبر اور دین کا علم بردار جب تک شرح صدر نہ ہو اس کے اندر, وہ کسی فرعون کا مقابلہ نہیں کر سکتا. بلکہ اس کو تو شعور بھی نہیں ہوتا کہ میں فرعون کا مقابلہ کروں, بلکہ اگر موسیٰ میں شرح صدر نہ ہوتی تو موسیٰ فرعون سے ٹکرانے کے بجائے ہارون سے ٹکرا جاتے, اپنے بھائی سے لڑ پڑتے. کیوں بھائی سے نہیں لڑے؟ اس لیے کہ خدا نے موسیٰ کو شرح صدر دی تھی, وسعت نظر دی تھی. جس کو وسعت نظر خدا دے دے, اسے سب سے پہلے اپنا دشمن نظر آ جاتا ہے, میرا دشمن کون ہے. اور مسلمان کا دشمن مسلمان نہیں, مومن کا دشمن مومن نہیں. تنگ نظر بھائی, تنگ نظر بھائی کبھی پڑوسی کے ساتھ مخالفت نہیں کرتا, اپنے بھائی کا مخالف ہوتا ہے. تنگ نظر پڑوسی کبھی دوسرے گاؤں والوں کا مخالف نہیں ہوتا ہے, اپنے پڑوسی کا مخالف ہوتا ہے. تنگ نظر عورتیں گھروں میں جا کر دیکھیں, بہو ساس کی دشمن ہے, ساس بہو کی دشمن ہے, اور دونوں کا مشترک دشمن کوئی ہے, اس کی دونوں پرواہ نہیں کرتی, چونکہ ساس بھی تنگ نظر ہے, بہو بھی تنگ نظر ہے. تنگ نظری انسان کو تباہ کر دیتی ہے. اور سب سے بڑھ کر حضرت موسیٰ نے تو خدا سے دعا مانگی تھی, پروردگارا رب شرح لی صدری ویسر لی امری, لیکن خداوند تبارک و تعالیٰ نے پیغمبر اکرم کو یہ تمغہ دیا, یہ امتیاز دیا, الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک ورفعنا لک ذکرک. اے نبی, کیا ہم نے آپ کو شرح صدر عطا نہیں کی؟ کیا آپ کا سینہ وسیع نہیں کر دیا ہم نے؟ یہ وسیع و صدر رسول, وسیع و نظر رسول, اس کی امت اگر تنگ نظر ہو گئی تو امت اور رسول میں فاصلہ پڑ جائے گا, امت اور رسول میں فاصلہ پڑ جائے گا. وسیع و نظر رسول کے ساتھ وسیع و نظر قوم چل سکتی ہے, تنگ نظر قوم وسیع رسول کے ساتھ نہیں چل سکتی, چونکہ تنگ ہو گئی ہے یہ سرزمین, جہاں نہ جان محفوظ ہے, نہ دولت محفوظ ہے, نہ سرمایہ محفوظ ہے, نہ بزنس محفوظ ہے, نہ ناموس محفوظ ہے, کچھ بھی محفوظ نہیں. تنگ ہو گئی یہ سرزمین, اس تنگ سرزمین پہ سب بھاگنے کی کوشش کر رہے ہیں, ملک سے باہر چلے جاؤ, فرار کر جاؤ, یہ رائے حل ڈھونڈا ہے انہوں نے. سرمایہ, جس کے پاس پیسہ ہے وہ ملک سے باہر چلا جائے, جس کا اچھا ذہن ہے وہ باہر چلا جائے, جس کے اندر ٹیلنٹ ہے وہ باہر چلا جائے, جو تعلیم یافتہ ہے وہ باہر چلا جائے. ہر ایک اگر بچہ تھوڑا دو جملے جانتا ہے, الف بے پڑھ سکتا ہے, اے بی سی یاد کر سکتا ہے, فوراً اسی بچپن سے ہی ابھی شیرخوار ہے اور منصوبے ماں باپ نے بنانا شروع کیے ہوئے ہیں کہ اس کو کس طرح سے باہر بھیجیں. اور اگر کسی قابل نہیں ہے ہر شعبے سے, ویلڈنگ کی دکان سے بھی ریجیکٹ ہو گیا, پنچر کی دکان پر بھی نہیں, اگر اس کو کسی نے رکھا تو اس کو دینی تعلیم کے لیے مدرسے میں بھیج دیتے ہیں کہ یہ عالم دین بن جائے جا کر. خوب, جب ملک سے بھاگ جائیں گے, کون لوگ پڑھے لکھے لوگ بھاگ جائیں گے, ایلیٹ بھاگ جائیں یہاں سے, سرمایہ بھاگ جائے یہاں سے, جو کچھ کرنے کے قابل ہیں وہ بھاگ جائیں, بھائی پیچھے دہشت گرد رہ جائیں گے, کرائے کے قاتل رہ جائیں گے, ناش بے شعور و نافہم رہ جائیں گے, ایسے نافہم رہ جائیں گے کہ جن کو جنت کہاں سے ملتی ہے, جن کو جنت ملتی ہے نہ کافر کو مارنے سے, نہ منافق کو مارنے سے, نہ فاسق کو مارنے سے, نہ شرابی کو مارنے سے, نہ کبابی کو مارنے سے, نہ زانیوں کسی اور کو مارنے سے, بلکہ جنت ملتی ہے ایک نمازی کو مارنے سے, جنت ملتی ہے کسی مومن کو مارنے سے, جنت ملتی ہے کوئی مسجد اڑانے سے, جنت ملتی ہے کوئی امام بارگاہ اڑانے سے. اب یہ کیسی جنت ہے جو خدا نے نمازیوں کو مارنے میں رکھی ہوئی ہے, وہ تو خدا نہیں ہے. کس آدمی کے ذہن میں یہ الٹی تصویر جنت کی ڈالی جا سکتی ہے, جو کج فہم ہو, نافہم ہو, نادان ہو. جب دین کے اندر عقلانیت ختم ہو جائے عزیزہ, اگر عقل ہو شعور ہو, اس کو جب کہا جائے تجھے جنت ملے گی تو ان نمازیوں کو مار دے, اسے عقل نہیں ہے اس کے اندر, یہ عقل سے کام نہیں لیتا, بے شعور ہے, نافہم ہے. عقل سے کام لے کوئی بھی یہ کام کرنے کے لیے تیار نہیں. کبھی کبھار تبلیغی سفر کرنے پڑتے ہیں ملک سے باہر, پوچھتے ہیں وہاں لوگ, یقین جانے اتنی شرمندگی یہ جملہ سن کر ہوتی ہے, نہ بھی پوچھیں تو لوگوں کے زبانوں پہ لبوں پہ یہ سوال رہتا ہے, نہ بھی پوچھیں, اظہار نہ بھی کریں تو ہر پاکستانی کو دیکھ کر یہ پوچھتے ہیں کہ کیا پاکستان میں کوئی عقل مند نہیں ہے, کوئی نہیں ہے عقل مند, سارے ختم ہو گئے پاکستان کے اندر. دنیا میں شیعہ سنی رہتے ہیں, پوری دنیا میں شیعہ اور سنی رہتے ہیں, کوئی ایسی مسلم یا غیر مسلم سرزمین نہیں ہے جس کے اندر شیعہ سنی نہ رہتے, یہ انوکھے شیعہ سنی ہیں. ہیں ہر جگہ پر موجود. ایک بڑی وجہ اس کی کہ آسانی سے دشمنان دین بہت آسانی سے سہولت سے آ کر مسلمان کے ہاتھوں مسلمان کا خون گرا لیتے ہیں, مسلمان کو مسلمان کا دشمن بنا دیتے ہیں, اسلام کا چہرہ مسخ کرتے ہیں, اسلام کو ڈرونا پیش کرتے ہیں, اسلام کو بیانک پیش کرتے ہیں. کس طریقے سے اگر وہ کتابیں لکھتے, مثلا پاپ سارے مل کر اگر اسلام کے خلاف کتابیں لکھتے کہ اسلام غلط مذہب ہے, تو لوگ اور زیادہ اسلام کی طرف آئیں گے. لیکن اگر مسلمان کا چہرہ ایسا بنائیں, کارٹون بنا دیں مسلمان کو, اس کو دیکھ کر خود لوگ اسلام سے نفرت کریں گے کہ یہ مسلمان ہوتا ہے. حدیث ہے اصول کافی میں موجود, معصوم فرماتے ہیں کہ خداوند تبارک و تعالیٰ نے دو رسول امتوں میں بھیجے ہیں, ایک رسول ظاہری اور ایک رسول باطنی. رسول ظاہری انبیاء کرام ہیں اور رسول باطنی عقل ہے, خدا نے عقل دی ہے. جب تک عقل موجود ہے, کسی کو اس طرح کے تنوع, خود غرضی اور خودخواہی اور جھگڑے اور تفرقے کا جواز نہیں ملتا, چونکہ عقل موجود ہے اور عقل کے ساتھ ساتھ دین بھی آ گیا ہے. دین کے اندر مذہب کی, دین کے اندر اور مذہب کے اندر تفرقے اور اختلاف کی سرے سے گنجائش نہیں ہے. اختلاف سے مراد نہ اختلاف رائے یا سوچ کا اختلاف, اختلاف سے مراد وہ جھگڑا, نزاع, درگیری یا پیکار, اس کی سرے سے گنجائش موجود نہیں ہے مذہب کے اندر. عقل بھی اجازت نہیں دیتی, لیکن دین عقل کے علاوہ آ کر فتویٰ دیتا ہے کہ سرے سے اجازت نہیں ہے تمہیں. قرآن کھول کر دیکھیے آپ, لا تفرقو, نہ ہی کیے, مت جھگڑو, تفرقہ مت کرو. جس طرح سے بہت ساری چیزیں ہیں جن کے بارے میں قرآن نے نہ ہی کی ہے کہ یہ کام نہ کرو, شراب مت پیو، جھوٹ مت بولو، غیبت مت کرو، زنا مت کرو، یہ کام ہے حرام، ان کے قریب نہ جاؤ، اگر جو بھی ان کے قریب گیا اس نے گناہ کیا ہے۔ تفرقہ ان محرمات میں سے ہے، ممنوع چیزوں میں سے ہے، تفرقہ جرم ہے جس نے بھی کیا قرآن کی مخالفت کی ہے۔ اور حتیٰ قرآن نے یہاں تک فرمایا کہ لا تکونوا کالذین تفرقوا، پہلے فرمایا لا تفرقوا، جھگڑا مت کرو، تفرقہ مت کرو، اور پھر فرمایا کہ ان لوگوں کی مانند بھی نہ بنو جو تفرقہ کرتے ہیں، جو جھگڑا کرتے ہیں، ان کے شباہت بھی نہ پیدا کرو، شبی نہ بنو ان کے، ان کی مانند بھی نہ بنو تم جو جھگڑا کرتے ہیں۔ جس طرح سے ہمیں کہا گیا کہ کفار کے ساتھ، اور ساتھ ہی اس کی علت بھی بیان کر دی، لا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، جھگڑا نہ کرنا، نزاع نہ کرنا آپس میں، شکست کھا جاؤ گے، کمزور ہو جاؤ گے اور تمہاری عزت و آبرو جاتی رہے گی۔ جھگڑا اور تفرقہ کمزور کر دیتا ہے، جمعیتوں کو کمزور کر دیتا ہے، جماعتوں کو کمزور کر دیتا ہے، قوموں کو کمزور کر دیتا ہے، اور کمزور ہمیشہ رسوا ہوتا ہے، ذلیل ہوتا ہے۔ آج مسلمان ایک عرب آبادی لیکن ذلیل آبادی، رسوا آبادی، اور رسوائی کی علامت یہ ہے کہ ان کے پاس سب کچھ ہوتے ہوئے ان کے مقدسات کی توہین صبح و شام ہو رہی۔ اپنی قوم کو دیکھ لیں، اپنے ملک کو دیکھ لیں کہ تفرقے نے ہمیں کہاں جا پہنچا دیا ہے۔ وہ کہہ گئے نا کہ اگر عقل نہ ہو تو حیا بھی نہیں ہوتی، جہاں حیا نہیں ہے وہاں جان لو کہ عقل نہیں ہے۔ کہ بے پردہ کل جو نظر آئیں چند بیویاں، اکبر زمین میں غیرت قومی سے گڑ گیا، پوچھا جو ان سے آپ کا وہ پردہ کدھر گیا، کہنے لگی کہ عقل پہ مردوں کی پڑ گیا۔ اگر مردوں کی عقل پہ پردہ نہ پڑے، عورت کبھی بے حیا نہیں ہوتی، پہلے مرد بے حیا ہوتا ہے پھر عورت بے حیا ہوتی ہے۔ عقلانیت ہو، بے حیائی نہیں آتی، فاشا نہیں پھیلتا، اور اگر عقلانیت ہو، فساد دین کے اندر نہیں آتا۔ تدین اس وقت ہوتا ہے جب عقلانیت ہو۔ سید جمال الدین افغانی جو داعی وحدت ہے، میں قبول کر رہا ہوں، اعتراف کر رہا ہوں عزیزان، وحدت ناروں سے برپا نہیں ہوتی، سیمیناروں سے برپا نہیں ہوتی۔ ابھی ہم اٹھ کے چلے جائیں گے اپنے اپنے گھر میں، پھر وحدت بھی بھول جائیں گے، ایک دوسرے کو بھی بھول جائیں گے۔ وحدت کے کچھ ارکان ہیں، وحدت کے کچھ ستون ہیں، اس روح وحدت کو پہلے ہم اپنائیں گے پھر وحدت کی طرف آئیں گے۔ اس روح وحدت میں سید جمال الدین افغانی مسلمانوں کی پسماندگی کے اسباب میں سے ایک بڑا سبب یہ فرماتے تھے کہ جب سے مسلمانوں نے عقلی روش چھوڑی ہے، ترک کی ہے، اور محض تقلیدی روش اپنائی ہے، اس دن سے یہ پسماندہ ہونا شروع ہو گئے، ترقی نہیں کر سکے، نہ سائنس میں ترقی، نہ ٹیکنالوجی میں۔ رو صاحب نے جو درد بیان کیا، ہم کہہ کے ہزار کہیں، آپ پاکستان آج بھی ان چند ممالک میں سے ہے جہاں پر شرح خواندگی بہت کم ہے۔ خوب کہتے رہتے ہیں کہ پڑھو پڑھو پڑھو، لیکن کوئی بھی توجہ نہیں کرتا اس بات کی طرف۔ کیوں توجہ نہیں کرتا اس نقطے کی طرف؟ اس وجہ سے کہ ہمارے ہاں اندھی تقلید ہے، اندھی تقلید۔ اندھی تقلید میں انسان کو جتنی تلقینیں کر دے رہو، کچھ بات اس کے پلے نہیں پڑتی جب تک عقلانیت نہ آ جائے۔ یہ سید بزرگوار جس نے وحدت امت کا پرچم بلند کیا، ساتھ فارمولا بھی بتایا انہوں نے۔ فارمولا کیا ہے وحدت کا؟ فرمایا کہ ساری امت عقلانیت کی طرف آئے۔ آپ کے ملک میں ترجمہ ہو کر بھی موجود ہیں، انہیں جا کر پڑھیں، اور اہل مطالعہ ہیں، آئی ہوگی یقیناً آپ کے مطالعہ میں یہ کتابیں۔ میں صرف ایک کی طرف اشارہ کرتا ہوں، اس کو اگر پڑھ کے دیکھیں آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ اس وقت کیا آپ کے بارے میں سوچا گیا، اور مسلمانوں کے بارے میں، امت مسلمہ کے بارے میں۔ کلیش آف سیولائزیشن، ہنٹنگٹن کی کتاب، جو طرح ہے، تھیوریشن ہے اس سارے مارکے کا جو ابھی جاری ہے، تہذیبوں کی جنگ، تہذیبوں کا تصادم۔ اس نے اپنے سابقہ سیاسی پیشروؤں کو بلیم کیا ہے اس نے کہ وہ غلط سوچتے رہے ہیں، اور انہوں نے غلط سوچ کی وجہ سے آج امریکہ اتنا پیچھے ہے کہ دنیا پر غلبہ نہیں پا سکا۔ ایک صدی سے ہم کوشش کر رہے ہیں لیکن ہمارا غلبہ دنیا کے اوپر نہیں ہوا۔ کیوں نہیں ہوا؟ اس لیے کہ ہم نے ہمیشہ کوشش کی ہے کہ یا سیاسی میدان فتح کرنے کی یا اقتصادی میدان، فقط دو میدانوں میں ہم اترے رہے ہیں۔ یعنی ایک زمانے میں ہمارا مقابلہ کمیونزم کے ساتھ تھا، اور ایک زمانے میں ہمارا مقابلہ سوشلزم کے ساتھ تھا، اقتصادی جنگ، اور جیت بھی لی۔ سرمایہ داری نظام آج دنیا کا تنہا نظام ہے جو غالب ہے، اور شرق و غرب اور حتی سوشلسٹ ممالک بھی اندر بھی موجود ہے۔ اور اسی طرح سے کہا کہ ہم نے سیاسی نظام بھی جیت لیا کہ پوری دنیا کے اوپر ہم نے وہ مغربی جمہوریت اور لبرل ڈیموکریسی جا کر پوری دنیا میں ٹھونسنے کی کوشش کی، کئی جگہ ٹھونس بھی آیا آپ جا کر، لیکن اس کے باوجود بھی یہ خواب ہمارا آج بھی ادھورا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک اصلی گراؤنڈ جو تھا، جو ہم ان ہمارے سابقہ یعنی امریکہ کے سابقہ تھنک ٹینک نے جس کو نظر انداز کیا ہوا تھا، انہوں نے کہا کہ وہ کلچرل میدان ہے، یعنی ثقافتی میدان کو ہم نے نظر انداز کیا ہوا تھا کہ جب تک ثقافتی میدان ہموار نہیں ہوتا، سیاسی فتح ہمیں اپنے مقصد تک کامیاب نہیں کر پہنچنے نہیں دیتی، کامیاب نہیں ہو سکتے اس میں ہم، یا اقتصادی نظام کے ذریعے سے ہم کامیاب نہیں ہو سکتے جب تک ثقافتی میدان نہ مار لیں. ثقافتی میدان میں انہوں نے کہا کہ اس وقت 8 بڑی ثقافتیں دنیا کے اندر موجود ہیں، نام لیا انہوں نے ان سب کا، میں نہیں جاتا تفصیل میں، اس کی مطالعہ کیا ہوگا آپ نے اور کریں گے انشاءاللہ. کہا کہ ان تہذیبوں میں سے سب سے بڑی خطرناک تہذیب جو ہمارا راستہ روکتی ہے کہ ہم ڈیموکریسی لے کر افغانستان میں جاتے ہیں، وہ خود انکار کرتے ہیں، وہاں کے عوام نہیں چاہتے. عراق میں ڈیموکریسی لے کر جاتے ہیں، خود عراقیوں کو یہ ڈیموکریسی نہیں چاہیے، عربوں کے لیے ڈیموکریسی کا نسخہ لکھتے ہیں، وہ نہیں چاہیے. کون سی چیز ان کو روکتی ہے ہمارے ان مسائل سے؟ کہا کہ وہ صرف ان کا کلچر ہے، اور وہ بھی اسلامی کلچر ہے ان کا. لہذا کہا کہ اسلامی تہذیب سب سے خطرناک تہذیب ہے. جب تک اسلامی تہذیب سرنگو نہیں ہوتی، ختم نہیں ہوتی، ہم اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہوتے. لہذا اس وقت چوتھی جنگ عظیم جاری ہے، جو اس وقت جاری ہے، جس کا ہدف اور جس کا ٹارگٹ مسلمان ہیں، اسلام ہیں. اس سے غفلت نہ کریں. قرآن نے انبیاء کو دشمن کے بارے میں آگاہ کیا. حضرت آدم کو کہا کہ آدم، ہم نے تجھے اس باغ میں، اس ٹیمپریری رہائشگاہ میں ٹھہرایا ہے تاکہ زمین پہ رہنے کے قابل ہو جائے، تیری معرفت و آگہی بڑھانی ہے. اتنی اویئرنیس کافی نہیں ہے کہ آپ کو یہ پتہ چل جائے خدا میرا کون ہے، ملائکہ کون ہے، مجھے سجدے کرنے والے کون ہیں، بلکہ اس سے زیادہ آگہی چاہیے زمین پر رہنے کے لیے. اور وہ آگہی یہ ہے کہ تجھے اپنا دشمن بھی معلوم ہونا چاہیے. لہذا اس ٹیمپریری رہائشگاہ میں رکھ کر آدم کو دشمن پہچانوایا، اس کا طریقہ واردات بتایا کہ یہ وارد کیسے ہوتا ہے، واردات کیسے کرتا ہے، اور کہاں سے تجھے بہکائے گا. اور اسی طریقے سے اولاد آدم کو دشمن سے غافل نہیں ہونا چاہیے. قرآن کا اصلی موضوع ہے کہ ہر نبی کو فرمایا کہ اے نبی، آپ کے مقابلے میں دشمن موجود ہے، اور وہ دشمن خاموش، ساکت اور غافل نہیں ہے، آگاہ اور بیدار دشمن ہے. آج یہ بدقسمتی کہہ لیں یا جو بھی کہہ لیں کہ مسلمانوں کا دشمن بیدار ہے، بیدار دشمن سے آپ کو پالا پڑا ہوا ہے، مکار دشمن سے آپ کو پالا پڑا ہوا ہے، اور بہت ہی اس نے عمیق منصوبے بنا کے آپ کے لیے تیار کر کے رکھے ہوئے ہیں، جنہیں عملی کر رہا ہے، نافذ کر رہا ہے. اور اس میں کچھ نادان جو نہ اسلام کی فہم رکھتے ہیں نہ کسی اور چیز کی، وہ بھی اس کے ساتھ اعلی کار بن جاتے ہیں، انہیں بھی میدان میں اتار دیتا ہے. اس وقت دشمن نے جو حربہ سوچا عالم اسلام کو، خصوصاً مڈل ایسٹ کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے، اس وقت پاکستان کو انہوں نے سائیڈ میں رکھا ہوا ہے. پاکستان نرسری ہے، جو کچھ وہ چاہتے ہیں مڈل ایسٹ کے اندر کرنا. عموماً ایسے ہوتا ہے نا، مجھے اس شعبے کی ایگریکلچر کی زیادہ معلومات نہیں ہے، اگر میں کوئی بیچ میں بات اشتباہ کر جاؤں تو درگزر فرمائیے گا، کہ پہلے کچھ فصلیں ایسی ہوتی ہیں جن کی پہلے ایک جگہ پر پنیری ہی کہتے ہیں، پہلے ایک جگہ پنیری لگائی جاتی ہے، پھر وہ پنیری اکھاڑ کے ایک ایک پودا الگ لگایا جاتا ہے تاکہ وہ خوب پھلے پھولے. پاکستان ان کی پنیری کی جگہ ہے، یہاں آ کر وہ بیج بوتے ہیں، اور بیج بو کے پنیری اگاتے ہیں، پھر اسے اٹھا کر جا کر دوسرے جگہوں پر کاشت کرتے ہیں. یہ کام کیا انہوں نے لبنان کے اندر، عراق کے اندر، دوسرے ممالک کے اندر، چونکہ پاکستان کو انہوں نے کرائے کی پلاٹ بنایا ہوا ہے، ہمارے حکمرانوں نے کرائے پہ چڑھائی ہوئی ہے یہ زمین، کہ جو ہمیں پیسے دے آ کر جو اگانا چاہے اگا لے یہاں پر آ کر. اور انہوں نے یہ کام کیا، تجربہ گاہ بنایا ہوا ہے. لہذا مڈل ایسٹ اس وقت محور ہے ان کی شرارتوں کا، سارے نقشے انہوں نے اس کے لیے بنائے ہوئے ہیں. اور بہت خطرناک، جن کی طرف اشارہ ضروری تھا لیکن ٹائم نہ ہونے کی وجہ سے میں نہیں کرتا، کہ کیا کرنا چاہتے ہیں مڈل ایسٹ کے اندر، لیکن جو کرنا چاہتے ہیں اس کے لیے انہوں نے راستہ بڑا خطرناک انتخاب کیا، اور وہ ہے تفرقہ. تفرقے کے لیے بھی انہوں نے شیعہ اور سنی کی جنگ کا اعلان کیا ہے، اور شیعی ہلال، آپ نے سنا ہوگا میڈیا میں یہ اصطلاح، یہ ٹرم اخیراً زیادہ عام استعمال کی گئی ہے، کہ شیعی ہلال طلوع ہو رہا ہے اور عربوں کو ڈرایا جا کر, مسلمانوں کو ڈرایا, اہل سنت کو ڈرایا کہ شیعہ تقویت میں آ رہے ہیں, شیعہ قوت میں آ رہے ہیں. ایران میں شیعہ قوت میں آ گیا ہے, عراق میں شیعہ قوت میں آ گیا ہے, بحرین میں شیعہ طاقت موجود ہے, لبنان میں حزب اللہ موجود ہے. تو یہ ایک ہلال بنتا ہے, ہلال یعنی وہ پہلی کا چاند, یعنی یہ شکل جغرافیائی طور پر خلیج فارس کے ارد گرد کا یہ شیعی ہلال طلوع ہو رہا ہے اور یہ عربوں کو اور سنیوں کو اور سب کو ہڑپ کر جائے گا یہ. اور پھر کمال بے شرمی کے ساتھ یہی بش آتا ہے, آ کر ایک عربی ملک میں بیٹھ کر اور ان کو ساتھ ملا کر پریس کانفرنس کرتا ہے کہ ہم عربوں کے ساتھ مل کر ایران کے خطرے کا مقابلہ کریں گے. شیعہ خطرہ ہے علاقے کے لیے, یہ شیعہ خطرہ ہے سنی کے لیے, یہ شیعہ خطرہ ہے کس کے لیے؟ شیعہ جو قدس کو آزاد کرانا چاہتے ہیں, شیعہ جو حماس کو بچانے کے لیے اپنے اوپر جنگ لے آتے ہیں, حزب اللہ جنہوں نے فلسطین کی غزہ کی جنگ کو لبنان میں منتقل کیا. حزب اللہ کس کے لیے جنگ کر رہے تھے؟ خب آج شیعہ جو قربانیاں پیش کی ہیں انہوں نے, لیکن دشمن نے نہ صرف ان قربانیوں کو بلکہ ایسے مفتی پیدا ہوئے نام نہاد, جن کو میں اکثر کہتا ہوں کہ وہ فتوا سے مفتی نہیں ہیں, مفت کے مفتی ہیں, مفت ہیں چونکہ اس وجہ سے مفتی بن گئے ہیں. یہ مفت کے مفتیوں نے فتوا دیا کہ حزب اللہ کے لیے دعا بھی نہ کرو کہ یہ شیعہ ہیں. اور صد آفرین ان علماء مصر کو اور دوسروں کو کہ جنہوں نے آ کر نہ کہا کہ, نہ صرف یہ کہا کہ ہم دعا کریں گے, بلکہ یہ کہا کہ ہم اگر آج حزب اللہ چاہے اور اعلان کرے تو ہم لشکر بنا کر اس کی مدد کے لیے جانے کے لیے تیار ہیں. کیونکہ یہ جنگ شیعہ کی جنگ نہیں ہے, یہ اسلام کی جنگ صہیونزم کے ساتھ ہے, یہودیت کے ساتھ ہے, اور اس جنگ میں ہم بھی اس کے ساتھ برابر کے شریک ہیں. اور کیا حق ادا کیا انہوں نے اہل سنت نے. آج عرب عوام کے اندر بھی جا کر دیکھیں, سب سے محبوب ترین شخصیت, سروے بھی کرواتے ہیں بعض اوقات, اس وقت مڈل ایسٹ میں سب سے محبوب شخصیت احمدی نژاد اور اس کے بعد سید نصر اللہ ہے. خب اس سروے میں اہل سنت اکثریت ہیں, وہ بیدار ہیں, انہیں پتا ہے کہ کون ہمارا خیر خواہ ہے اور کون ہمیں فروخت کر رہا ہے. الحمدللہ بیداری آ گئی ہے, لہذا حیا بھی وہاں ہوتی ہے جہاں عقل ہو. عقل پہ پردہ پڑ جائے حیا ختم ہو جاتی ہے, اور اگر عقل پہ پردہ پڑ جائے دین بھی ختم ہو جاتا ہے, دین کی جگہ جھگڑے آ جاتے ہیں. اگر مسجدوں میں نمازیں ہوں, عقل نہ ہو, ان نمازوں میں جھگڑا ہوتا ہے. اگر امام بارگاہوں میں عزاداری ہو, عقل نہ ہو, ان عزاداریوں میں جھگڑا ہوتا ہے. اگر ممبروں پہ خطیب ہو, خطابت ہو, عقل نہ ہو, یہاں سے فتنہ و فساد نکلتا ہے, محبت کا درس نہیں نکلتا. اگر ممبر پہ بیٹھا ہوا جہاں پر اس نے فن خطابت سیکھا ہے, اگر ساتھ کوشش کرتا, اس کی عقل بھی پروان چڑھتی, عقل بھی اجاگر ہوتی, وہ قرآن بھی سمجھتا, دین بھی سمجھتا, اللہ کا پیغام بھی سمجھتا, رسول کا فرمان بھی سمجھتا ہو, اور اسے پتا ہوتا کہ میرے اس جھگڑے سے کیا نتیجہ نکلے گا. دو عاقل ایک دھاگا پکڑ کے 100 سال کھڑے رہیں تو یہ دھاگا کبھی بھی نہیں ٹوٹے گا, بلکہ اگر ایک عاقل اور ایک بیوقوف تو بھی کبھی نہیں ٹوٹے گا. یہ ٹوٹتا اس وقت ہے جب دونوں بیوقوف ہوں, ایک اپنی طرف کھینچے دوسرا اپنی طرف کھینچے. اگر دونوں عاقل ہوں تو کھینچیں گے نہیں کبھی بھی اس کو. اگر ایک عاقل اور ایک بیوقوف ہو تو بیوقوف تو کھینچے گا چونکہ بیوقوف ہے وہ, لیکن عاقل جب بھی وہ کھینچے گا عاقل اس کو ڈھیل دے گا, عاقل اس کے مقابلہ نہیں کرے گا, انتقام نہیں کرے گا. عاقل اس کو ڈھیل دیتا ہے کہ تم کھینچ رہے ہو تو میں نہیں کھینچتا, لہذا وہ دھاگا بھی کبھی نہیں ٹوٹتا. وہ دھاگا رشتہ ٹوٹ جاتا ہے جہاں دونوں بیوقوف ہوں. یہ مثال اگر فٹ کریں ہم اپنے ماحول پر, دو بھائی ہیں ایک گھر کے اندر رہتے ہیں, اگر یہ دونوں عقل مند ہوں کبھی بھی ان کے اندر اختلاف نہیں آئے گا, کبھی بھی ان کی زندگیوں میں کدورت اور نفرت نہیں آئے گی, کبھی بھی یہ گھر تقسیم نہیں ہوگا, کبھی بھی ان کے اندر نفرتیں نہیں پھیلیں گی. لیکن اگر ان میں سے ایک بھی عاقل ہو تو بھی ایسے ہی ہوگا, ایک بھائی بیوقوف ہے ایک بھائی عاقل ہے, بیوقوف بیوقوفی کرتا ہے لیکن عقل مند اپنی عقل کے ذریعے اس کی بیوقوفی کی تلافی کر دیتا ہے, وہ ڈھیل دیتا ہے اس کو. لیکن اختلاف اس وقت پیدا ہوتا ہے جب دونوں بیوقوف ہوتے ہیں, ایک اپنی طرف کھینچتا ہے دوسرا اپنی طرف کھینچتا ہے. اور بیوقوفی کی سب سے بڑی علامت جو قرآن نے بھی ذکر کی ہے اور دین نے ذکر کی, روایات میں ذکر کی گئی ہے, بیوقوفی کی سب سے بڑی علامت خود خائی ہے, خود غرضی, انا پرستی. انسان کب ہر چیز کو اپنی طرف کھینچتا ہے, اختلاف ہم میں جب پیدا ہوتے ہیں, اور بے وقوفانہ اختلاف, احمقانہ اختلاف کہ جب کسی چیز کو ہم اپنی طرف کھینچتے ہیں, مثلا فرض کر لے کوئی مسجد ہے, یہ مسجد اگر دو بیوقوف اس میں نماز پڑھتے ہیں اس میں یقیناً اختلاف ہوگا, چونکہ ایک بیوقوف اس مسجد کو اپنے نام سے منسوب کرنا چاہے گا, دوسرا اپنے نام سے منسوب کرنا چاہے گا. کہتے ہیں کہ بہلول کے زمانے میں, مامون الرشید کے زمانے میں مسجد لوگوں نے بنا رہے تھے, بہلول کا گزر ہوا وہاں سے, تو ان سے پوچھا کہ کیا کر رہے ہیں, انہوں نے کہا مسجد بنا رہے ہیں. مسجد کیا ہوتی ہے؟ انہوں نے کہا خدا کا گھر ہوتا ہے. وہ کہا خدا کا گھر ہے, آپ خدا کا گھر بنا رہے ہو؟ کہا ہم خدا کا گھر بنا رہے ہیں. رات کو بہلول نے آ کر اپنی تختی بنائی اور اس کے اوپر لکھ دیا کہ مسجد بہلول. صبح جب آئے لوگ, مزدور مستری کام کرنے والے, دیکھا کہ تختی کے اوپر لکھا ہوا ہے مسجد بہلول. انہیں غصہ آیا, بہلول کو بلایا کہ یہ کیا کیا تو نے؟ اس نے کہا کچھ بھی نہیں کیا میں نے, آپ نے کہا تھا کہ یہ اللہ کا گھر بنا رہے ہیں, تو میں نے کہا اللہ کے گھر کا کوئی نام ہونا چاہیے, تو میں نے اس کا نام مسجد بہلول رکھ دیا. تو انہوں نے کہا دماغ خراب ہو گیا ہے تمہارا, اس کے پیسے حاجی صاحب نے دیے ہیں, تو اگر نام ہی رکھنا تھا تو حاجی صاحب نے پہلے سے اس کا نام رکھا ہوا تھا کہ مسجد حاجی صاحب کی مسجد ہے, یہ تمہاری مسجد نہیں ہو سکتی. تو اس نے کہا پھر رات کو کیوں جھوٹ بولا کہ یہ اللہ کی مسجد ہے؟ رات کو ہی کہہ دیتے حاجی صاحب کی مسجد ہے یہ. سبب کیا ہے؟ علت العلل کیا ہے؟ اصلی سبب کیا ہے ان سارے مسائل کا اگر ڈھونڈے جا کر تلاش کریں مائکروسکوپ کے ساتھ کہ ان سارے فتنوں کا اور ان ساری مشکلات کا اصلی راز کیا ہے, تو فقط ایک چیز ملے گی اور وہ ہے قوم کا آپس میں تفرقہ اور اختلاف اور جھگڑا آپس کا. اور خصوصیت کے ساتھ مذہبیوں کے اندر مذہبی جھگڑا, جس کی مذہب سرے سے اجازت نہیں دیتا. مذہبی ہو کر یہ کام کرنا یہ ایک تناقض ہے, تضاد ہے یہ, اور تضادات میں ہم پھنسے ہوئے ہیں, متضاد زندگیاں گزار رہے ہیں, متضاد کام کر رہے ہیں. یہ ایک تضاد ہے جو ہمارے اندر موجود ہے, اس کا باہر سے کوئی تعلق نہیں, ہمارے اندر موجود ہے کہ ہم مذہب بھی اپنائے ہوئے ہیں اور مذہب کا توڑ بھی ساتھ اپنائے ہوئے ہیں. ہمیں اپنے راہبروں نے حکم دیا, امام خمینی رضوان اللہ علیہ نے 22 ربیع الاول سے لے کر 17 ربیع الاول تک کے درمیانی عرصے کو ہفتہ وحدت اعلان کیا. راہبر معظم انقلاب اسلامی نے تاکید کی مسلمانوں کو کہ آج سب سے زیادہ ضرورت اتحاد اور وحدت کی ہے, اگر پہلے نہیں تھی تو آج سب سے زیادہ ہے. کیوں؟ اس لیے کہ آج تفرقہ سب سے زیادہ ہے, آج دشمن نے تفرقے کے ہتھیار کو تیز کر لیا ہے اور اس ہتھیار سے سب کی گردن مارنا چاہ رہا ہے اور مار رہا ہے. تفرقہ پاکستان میں شروع کیا, آزمایا, تیز کر کے عراق میں لے گئے. عراق میں ہر روز ایوریج 100 لاشیں ہیں عراق کے اندر. کس کی؟ مسلمانوں کی. جو بھی مرے, شیعہ مرے تو بھی اس کا فائدہ, دشمن کا فائدہ, سنی مرے تو بھی دشمن کا فائدہ. نہ عقل کی روح سے جائز ہے, نہ دین اجازت دیتا ہے, نہ قرآن اجازت دیتا ہے, نہ اہل بیت اجازت دیتے ہیں, نہ مذہبی رہنما اجازت دیتے ہیں. تفرقے کی اجازت نہیں دیتے. اختلاف ہے, اختلاف کو تفرقے میں نہ بدلنے دو. دشمن سے غافل نہ رہنا. دشمن کے مورے ہیں, جس طرح سیاست میں اس کے مورے ہیں اسی طرح مذہب میں اس کے مورے ہیں, جن کا کام فقط تفرقہ پھیلانا ہے. انہوں نے اور کوئی مضمون پڑھا ہوا ہی نہیں ہے. صدر اسلام میں ایک بڑی شخصیت تھی, ان کے ساتھ ایک دن عمار یاسر کا اختلاف ہو گیا. عمار یاسر جو مشہور صحابی ہیں رسول اللہ کے, ان کا ایک شخص سے اختلاف ہوا. ان سے بات چیت میں ہمارے امیر المومنین کو پتہ چلا کہ اس شخص کے ساتھ اختلاف ہوا ہے. ہمارے یاسر کو بلا کر منع کیا امیر المومنین نے کہ اس شخص سے منہ نہ لگایا کرو. ہمارے یاسر نے کہا کہ اس نے بات ایسی ٹیڑھی کر دی تھی کہ مجھے بولنا پڑا. حضرت نے فرمایا کہ یہ بڑا پڑھا لکھا ہے, تفسیر جانتا ہے, قرآن جانتا ہے, حدیث جانتا ہے, بڑے علوم جانتا ہے یہ, لیکن اس نے یہ سارے علوم اس لیے نہیں پڑھے کہ ان علوم سے ہدایت حاصل کرے, بلکہ اس نے یہ علوم اس لیے پڑھے ہیں تاکہ ان علوم کی مدد سے اپنے گناہوں کی توجیہ اور تاویل کر سکے. بعض اوقات یہ نہ سمجھے کہ جو بھی پڑھ لکھ جاتا ہے عالم بن جاتا ہے, بس وہ دین کی خدمت کرتا ہے. بعض پڑھے ہی اس لیے ہیں تاکہ تفرقہ پھیلائے, اور انہوں نے سیکھا ہی تفرقہ ہے. قرآن وحدت کی طرف بلاتا ہے, ہم تفرقہ پھیلاتے ہیں. اب چوتھی جنگ عظیم جاری ہے, چوتھی جنگ عظیم جو ان کے اپنے نام جو انہوں نے خود اس کا رکھا ہے کلیش آف سیویلائزیشن، یعنی تہذیبوں کا تصادم، یہ تہذیبوں کی جنگ ہے، یہ تہذیبوں کی جنگ کا رخ اسلام کی طرف اور مسلمین کی طرف ہے، کسی اور تہذیب کے خلاف جنگ نہیں کر رہے، صرف اسلام اور مسلمین کے خلاف. اس جنگ میں بندوق کا استعمال کم ہے، فکر کا استعمال زیادہ ہے، فتنے کا استعمال زیادہ ہے، تفرقے کا استعمال زیادہ ہے. اس وقت عالمی منصوبہ انہوں نے بنایا اس جنگ کو جیتنے کا عالم اسلام کے خلاف، اور وہ فقط تفرقہ ہے. یعنی یہ وہ ہتھیار ہے کہ جس سے مسلمان خود مسلمان کو تباہ کر دے گا، اور جو مسلمانوں کا مشترکہ دشمن ہے اس کو گولی تک نہیں چلانا پڑے گی. پاکستان میں ضرورت نہیں ہے، آج دن کہتے ہیں پاکستان پہ حملہ ہوگا، نہیں ہوگا، کبھی بھی نہیں ہوگا. جب تک پاکستانی پاکستانی کا دشمن بنا ہوا ہے کوئی دوسرا پاکستان پر حملہ نہیں کرے، نہ انڈیا حملہ کرے گا، نہ افغانستان حملہ کرے گا، نہ امریکہ حملہ کرے گا، کوئی بھی نہیں کرے گا. کیوں؟ حماقت ہے حملہ کرنا ایک ایسی قوم پر جو خود ہی پہلے ایک دوسرے کو نوچ کے کھا رہی ہے. حملہ کر کے اس کو متحد کرنا ہے انہیں. ایران کے اندر انہوں نے اختلاف بڑھا دیا تھا، گزشتہ 8 سال انہوں نے کام کیا ایران کے اندر، انقلابی قوم کے اندر ان کی صفوں میں اس نے درار ڈال کے اختلاف بڑھا دیا. لیکن جب نیوکلیئر پاور کا مسئلہ اٹھا اور جو پریشر انہوں نے ڈالنا چاہا ایران کے اوپر، اس نے سب کو دوبارہ متحد کر دیا. پہلے ایک درار پڑ گئی تھی، کچھ لیبرل لوگ آگے آگے، کچھ انقلابی لوگ، اور ان دونوں میں سنتے رہے ہوں گے آپ بھی حالات، لیبرل اور انقلابیوں کے اندر تھوڑا سا فاصلہ بڑھ گیا تھا، لیکن انہوں نے نیوکلیئر پریشر ڈال کر ایران کے اوپر دوبارہ اس قوم کو آپس میں متحد کر دیا ہے. کہا جاتا ہے کہ بش کی حماقتوں میں سے ایک حماقت عراق پر حملہ کرنا ہے، افغانستان پر حملہ کرنا ہے، اور ایک حماقت اس کی ایران کا مسئلہ چھیڑنا، نیوکلیئر مسئلہ چھیڑنا ہے. یہ خود امریکنز کہتے ہیں کہ احمق ترین انسان ہے کہ اس نے کمزور ایران کو مضبوط کر دیا ہے. یعنی وہ قوم جس میں ڈپلومیسی کے ذریعے اور مطبوعات کے ذریعے، لٹریچر کے ذریعے، میڈیا کے ذریعے ہم نے اختلاف ڈالا تھا، تم نے یہ مسئلہ اٹھا کر ان کو دوبارہ متحد کر دیا ہے. ہمیشہ باہر کا پریشر قوم کو اندر سے متحد کر دیتا ہے. اس لیے پاکستان پر باہر سے نہیں پڑے گا کبھی بھی پریشر جب تک پاکستانی قوم لڑ رہی ہے، آپس میں لڑ رہی ہے. یہ وقت نہیں ہے ان کاموں کا، چونکہ جو نقصان ہو رہا ہے وہ ناقابل تلافی ہے. یہ وہ نقصان ہے جس سے مقصد رسالت ضائع ہوتا ہے، جس سے رسول اللہ کی زحمت ضائع ہوتی ہے، جس سے ائمہ طاہرین کی زحمت ضائع ہوتی ہے، جس سے کربلا کی قربانی ضائع ہوتی ہے، جس سے سید الشہداء کی قربانی کا اثر ضائع ہوتا ہے. عزیزان، معمولی نہیں ہے، اس کو سرسری نہ لیں، سادہ نہیں ہے کہ ہم ایک جگہ پر بیٹھ کر تبصرے کر دیں اور پرواہ نہ کریں کہ کیا ہونے والا ہے پھر ہماری باتوں کے نتیجے میں. لہذا رہبر معظم نے فرمایا کہ ایسا کام، ایسا جملہ، ایسا سخن جو مسلمانوں کے اندر تفرقہ ڈالتا ہو حرام ہے، زبان پر لانا، قلم ملانا حرام ہے. نہ شیعہ سنی میں اختلاف کی بات کرو، نہ شیعہ کو شیعہ سے لڑانے کی اختلاف کی بات کرو. اختلافات ہیں، ان کا رائے حل موجود ہے، ان کے لیے باقاعدہ صورت موجود ہے، رائے حل موجود ہے، اس رائے حل کی طرف رجوع کرو. علماء موجود ہیں، مراجع موجود ہیں، مجتہدین موجود ہیں، رہبران موجود ہیں. ہر اختلاف میں انسان جاتا ہے اس منبع کی طرف رجوع کرتا ہے، وہ جو بھی کہہ دیں، لڑنے کی بات نہیں ہے، وہ جو بھی کہہ دیں اس پر عمل کرو، چونکہ وہ اتھارٹی ہیں، ان کو خدا نے ہمارے لیے اوپر حجت مقرر کیا ہے. ہم خود حجت نہ بنیں، ان کو اپنے لیے حجت قبول کریں. ہم فتنہ بازوں کے تفرقے میں نہ آئیں، کہ بڑے ہمدرد بن کر بعض اوقات آتے ہیں، ہمدردی کرتے ہیں. یہ ملک آپ کو بچانا ہے، عوام کو بچانا ہے، مسلمین نے بچانا ہے، قوم کو بچانا ہے، مذہب اور دین کو بچانا ہے، ہم نے اپنی نسلوں کو بچانا ہے. یہ تفرقہ اگر ہم اپنی نسلوں کو بھیجیں گے اور چھوڑ کر جائیں گے، وہ ہمیں کیا کہیں گے کہ کیا ہمارے آبا، ہمارے بڑے، ہمارے یہ پیشرو اتنے بیوقوف تھے کہ ہمارے لیے آگ چھوڑ کر گئے ہیں، تفرقہ چھوڑ کر گئے ہیں، فتنے چھوڑ کر گئے ہیں، قتل و غارت اور دہشت گردی چھوڑ کر گئے ہیں، ناامنی چھوڑ کر گئے ہیں. رائے حل جو نکالا ہے، پاکستان سے بھاگ جاؤ، ویزے لو اور بھاگو پاکستان سے، یہ رائے حل ہے؟ بھاگنا رائے حل ہے؟ اس ملک کو امن کا گہوارہ بناؤ. میں نے سب جگہ مومنین سے یہ کہا ہے، عزیزان ابھی تک یہ ملک بے وقوفوں کا میدان بنا ہوا تھا. حکمران سیاستدان اور ان کے اعلی کار دہشت گرد احمقوں نے پاکستان کو اپنی نقل و حرکت کا ذریعہ قرار دیا ہوا تھا، میدان بنایا ہوا تھا. اب وقت آ گیا ہے کہ پاکستان کے عقل مند، پاکستان کے سمجھدار یہ قوم میدان میں اترے اور ساری دنیا کو آج خوشحال کرنے والی خبریں دے، مسرور کرنے والی خبریں دے کہ پاکستان دہشت گردی کی سرزمین نہیں ہے، پاکستان نفرت کی سرزمین نہیں ہے، پاکستان محبت کی سرزمین ہے.